وہ گناہ صادر ہو گیا جس کی وجہ سے جنت سے دنیا میں بھیج دیے گئے تو ہر وقت روتے اور دعا و استغفار کرتے رہتے. ایک مرتبہ آسمان کی طرف منہ کیا اور عرض کیا, یا اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں. وحی نازل ہوئی کہ محمد کون ہے جن کے واسطے سے تم نے استغفار کی. عرض کیا کہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تمہیں سمجھ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ہستی کوئی نہیں ہے جن کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا. وحی نازل ہوئی کہ وہ خاتم النبیین ہیں, تمہاری اولاد میں سے ہیں, لیکن وہ نہ ہوتے تو تم بھی پیدا نہ کیے جاتے. اخرجہ الطبرانی فی الصغیر والحاکم وابو نعیم والبیہقی کلاہما فی الدلائل وابن عساکر فی الدرر وفی مجمع الزوائد, رواہ الطبرانی فی الاوسط والصغیر وفیہ من لم اعرفہم قلت بیؤید الاخر الحدیث المشہور لولاک لما خلقت الافلاک قال القاری فی الموضوعات الکبیر موضوع لیکن معناہ صحیح وفی التشرف معناہ ثابت ویؤید الاول ما ورد فی غیر روایت من انہ مکتوب علی العرش واوراق الجنہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ روایت طبرانی میں بھی ہے اور حاکم نے بھی نقل کیا ہے اور ابو نعیم نے بھی نقل کیا ہے اور بیہقی نے بھی نقل کیا ہے, ابن عساکر نے بھی نقل کیا ہے اور مجمع الزوائد میں بھی ہے کہ طبرانی نے اس کو صغیر اور اسد دونوں میں ذکر کیا ہے. البتہ اس سلسلے میں جو لولا کلما خلقت الافلاک کے الفاظ کے ساتھ میں حدیث ہے اس کو ملا علی قاری نے یہ کہا ہے کہ یہ الفاظ صحیح نہیں ہیں, ثابت نہیں ہے, صحیح نہیں ہے سمرا ثابت نہیں ہے, لیکن معنی اس کے صحیح ہیں. اور تشرف میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, تشرفی مہمات تصوف حضرت تھانوی کی, کہ اس کے معنی ثابت ہیں. اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ جیسے عرش پر لکھا ہوا ہے ویسے ہی جنت کے پتوں پر بھی لکھا ہوا ہے, جنت کے جو درخت ہیں ان کے پتوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے. فائدہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کیا کیا دعائیں کی اور کس کس طرح سے گڑ گڑائے اس بارے میں بہت سی روایت وارد ہوئی ہیں, ان میں کوئی تعارض بھی نہیں. جس پر مالک کی ناراضگی اور آقا کی خفگی ہوئی ہو وہی جانتا ہے ان بے حقیقت آقاؤں کی ناراضگی کی وجہ سے نوکروں اور خادموں پر کیا کچھ گزر جاتا ہے. اور وہاں تو مالک الملک رزاق عالم اور مختصر یہ کہ خدا کا عطاب تھا. اور گزر کس پر رہی تھی؟ اس شخص پر جس کو فرشتوں سے سجدہ کرایا, اپنا مقرب بنایا. جو شخص جتنا ہی مقرب ہوتا ہے اتنا ہی عتاب کا اس پر اثر ہوتا ہے, بشرطے کہ کمینہ نہ ہو. اور وہ تو نبی تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اس قدر روئے ہیں کہ تمام دنیا کے آدمیوں کا رونا اگر جمع کیا جائے تو ان کے برابر نہیں ہو سکتا. 40 برس تک سر اوپر نہیں اٹھایا. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اگر حضرت آدم کے رونے کا تمام دنیا کے رونے سے مقابلہ کیا جائے تو ان کا رونا بڑھ جائے گا. ایک حدیث میں ہے کہ اگر ان کے آنسوؤں کو ان کی تمام اولاد کے آنسوؤں سے وزن کیا جائے تو ان کے آنسو بڑھ جائیں گے. ایسی حالت میں کس کس طرح زاری فرمائی ہوگی ظاہر ہے. یہاں لب پہ لاکھ سخن اضطراب میں, وہاں ایک خاموشی میری سب کے جواب میں. اس لیے جو روایت میں ذکر کیا گیا ان سب کے مجموعے میں کوئی اشکال نہیں. من جملہ ان کے یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار فرمایا. اور دوسرا مضمون عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا لکھا ہوا ہونا, اور یہ بھی بہت سی مختلف روایتوں میں آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اس کی دونوں جانبوں میں 3 سطریں سونے کے پانی سے لکھی ہوئی دیکھی جنت میں. پہلی سطر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا, اور دوسری سطر میں ما قدمنا وجدنا وما اکلنا ربحنا وما خلفنا خسرنا, جو ہم نے آگے بھیج دیا یعنی صدقہ وغیرہ وہ پا لیا, اور جو دنیا میں کھایا وہ نفع میں رہا, اور جو کچھ چھوڑ آئے وہ نقصان میں رہا, یہ لکھا ہوا تھا. اور تیسری سطر میں لکھا ہوا تھا امت المذنبت و رب غفور، امت گنہگار اور بخشنے والا مالک. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ہندوستان کے ایک شہر میں پہنچا تو میں نے وہاں ایک درخت دیکھا جس کے پھل بادام کے مشابہ ہوتے ہیں، اس کے دو چھلکے ہوتے ہیں، جب ان کو توڑا جاتا ہے تو اس کے اندر سے ایک سبز پتا لپٹا ہوا نکلتا ہے، جب اس کو کھولا جاتا ہے تو سرخی سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ملتا ہے. میں نے اس قصے کو ابو یعقوب شکاری سے ذکر کیا، انہوں نے کہا تعجب کی بات نہیں، میں نے ایلا میں ایک مچھلی شکار کی تھی، اس کے ایک کان پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. حضرت اسماء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا نام جو اسم اعظم کے نام سے عام طور پر مشہور ہے ان دو آیتوں میں ہے، بشرطے کہ اخلاص سے پڑھے جائیں. ایک وہ الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم، اور الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہو، اور ہر اس شخص کو نکال لو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو یا مجھے کسی طرح بھی یاد کیا ہو یا کسی موقع پر مجھ سے ڈرا ہو. اس پاک کلمے میں حق تعالی شانہ نے کیا کیا برکات رکھی ہیں اس کا معمولی سا اندازہ اتنی ہی بات سے ہو جاتا ہے کہ 100 برس کا بوڑھا جس کی تمام عمر کفر اور شرک میں گزری ہو ایک مرتبہ اس پاک کلمے کو ایمان کے ساتھ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے اور عمر بھر کے سارے گناہ زائل ہو جاتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد اگر گناہ بھی کیے ہوں تب بھی اس کلمے کی برکت سے کسی نہ کسی وقت جہنم سے ضرور نکلے گا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اسلام ایسا دھندلا رہ جائے گا جیسے کپڑے کے نقش و نگار پرانے ہو جانے سے دھندلے ہو جاتے ہیں، کہ نہ کوئی روزے کو جانے گا، نہ حج کو، نہ زکوٰۃ کو. آخر ایک رات ایسی ہوگی کہ قرآن پاک بھی اٹھا لیا جائے گا کہ کوئی آیت اس کی باقی نہ رہے گی. بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں یہ کہیں گی کہ ہم نے اپنے بڑوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے سنا تھا، ہم بھی اسی کو پڑھیں گے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد نے عرض کیا کہ جب زکوٰۃ اور حج روزہ کوئی رکن نہ ہوگا تو یہ کلمہ ہی کیا کام دے گا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکوت فرمایا. انہوں نے پھر یہی عرض کیا. تیسری مرتبہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی نہ کسی وقت جہنم سے نکالے گا، جہنم سے نکالے گا، جہنم سے نکالے گا. یعنی ارکان اسلام کے ادا نہ کرنے کا عذاب بھگتنے کے بعد کسی نہ کسی وقت اس کلمے کی برکت سے نجات پائے گا. یہی مطلب ہے حدیث بالا کا کہ اگر ایمان کا ذرا سا حصہ بھی ہے تب بھی جہنم سے کسی نہ کسی وقت نکالا جائے گا. حدیث میں ہے جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے وہ اس کو کسی نہ کسی دن ضرور کام دے گا، چاہے اس کو کچھ نہ کچھ سزا بھگتنا پڑے اپنے گناہوں کی وجہ سے. اس لیے حضرت صوفیہ رحمہ اللہ جو ہے اس کلمے کی کثرت کرنے کا حکم فرماتے ہیں اور تعلیم میں اس کو شامل فرماتے ہیں تاکہ اس کی فضیلت اور شرف بھی حاصل ہو. خاص طور پر 200 مرتبہ جس دن جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی اس کو اس سے آگے نہیں جا سکتا ثواب میں، الا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی بھی 200 مرتبہ پڑھاؤ، یعنی فرائض اور واجبات ادا کرنے کے بعد. اور حضرات صوفیہ کا ایک مقصود یہ بھی ہے کہ ذکر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان ہر وقت آدمی کو رہنے لگ جائے، یاد رہنے لگ جائے اللہ کا، کام میں ہو، کاج میں ہو، مشغولیت میں ہو، بیوی بچوں میں ہو، نوکری جاب میں ہو، رنج میں ہو، خوشی میں ہو، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رہے. ذکر کی مشق سے مقصود اسی دھیان کا حاصل ہونا ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے. تھوڑے دن پہلے بھی ایک آدھ ہفتہ پہلے ایک ساتھ فون آیا تھا اپنے ساتھیوں میں سے سلوک کے حساب، اس کا کوئی نہ کوئی تو نتیجہ ہوگا، شوق، رونا آنا، رقت، یہ وہ، دوسرے کشف حاصل ہونا، کوئی نہ بغیر نتیجہ ہے تو کیا فائدہ ذکر سے. تو میں نے صوفیہ کے جو ہمارے کتابوں میں بزرگوں کے کتابوں میں جو بات لکھی ہے وہ سنائی ان کو اور عرض کیا کہ مقصود اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا دل میں بیٹھ جانا ہے، اس مشق سے مقصود، اور اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہنا چاہیے، جیسے حاجی صاحب نے فرمایا نہیں چاہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس سے حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اللہ پاک توفیق دے رہے ہیں، اس سے بڑی اور کیا چیز ہے، ان کی ذکر کی توفیق دے دینا اللہ پاک کا اللہ کے اپنے بندے کو چاہنے کی علامت ہے، جس کو چاہتے ہیں اس کو یاد کرنے کا موقع دیتے ہیں، اس کی زبان پر اپنا ذکر جاری فرماتے ہیں، اس لیے بہت ہی شوق سے، خوشی سے، پابندی سے ذکر کرنا چاہیے اور ناقع ذکر پر استغفار کرنا چاہیے اور ملامت کرنی چاہیے اپنے آپ کو، جب اخلاص سے پڑھا جاتا ہے تو اس کے کچھ نتائج بھی اللہ دکھا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور نتیجے کی نیت سے پڑھنا اخلاص کے خلاف ہو جاتا ہے، تو پھر کوئی نتیجہ بھی اس کا نہیں نکلتا، ما سوى اللہ کے علاوہ اور کچھ نہیں، ما سوى اللہ کی نیت نہیں ہونی ہے، نہ ذکر میں، نہ طاعت میں، نہ اور کسی چیز میں، اور غیرت کے بھی خلاف ہے، اللہ کے نام سے اللہ کے علاوہ کچھ اور چیز کو نہیں چاہنا چاہیے، حتیٰ کہ حاجتوں کے اندر دعا تو کرنا چاہیے، لیکن صوفیہ اس کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ کے ناموں کا وظیفہ پڑھ کے دعا دنیاوی مقاصد حاصل کیے جائیں، دنیاوی کوئی ضرورت پیش آئی تو دعا کرو ڈائریکٹ کہ اللہ میاں یہ کام کر دو، اللہ کا ذکر تو محض اللہ کے لیے ہی ہے اور اللہ کی محبت میں ہے اور اللہ کے تعلق میں ہے، تعلق بڑھنے کے لیے ہے، خود اللہ نے فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اگر اللہ کو بھول جاؤ تو پھر یاد کر لو، مطلب جیسے ہی بھول کا احساس ہو کہ ارے میں تو اللہ کو بھول گیا تو پھر فوراً یاد پہ آ جاؤ، اس کا مطلب بھولنا ہی نہیں چاہ رہے اللہ تعالیٰ، مجھے بھولو ہی نہیں، تاکہ اگر مجھے بھول جاؤ تو پھر یاد کر لو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، جب تم بھول جاؤ تو پھر اپنے رب کو یاد کر لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نشر الطیب کا ایک حصہ ہے شم الحبیب، شم الطیب، اس کا اردو ترجمہ ہے شم الطیب، خوشبو کا سونگنا، اس کا ترجمہ، اس میں عربی خطبہ ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے. میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں جس نے ہماری طرف ایک رسول کو بھیجا جو عربی، ہاشمی، مکی، مدنی، سردار، امین، سچی خبریں دینے والے اور سچی خبریں دیے گئے قریشی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی آل و اصحاب پر، جو کہ آپ کے محب خاص اور رازدار با اختصاص تھے، رحمت نازل فرمائے. بعد حمد و صلات کی مدعا یہ ہے کہ علماء ہمیشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو جمع کرتے رہے، شمائل عادتوں کو، خصلتوں کو، صفات کو، اور اس باب میں نو بنو مسلک اور اعتدال طریق پر چلتے رہے، مختلف راستوں سے، مختلف طریقوں سے، لیکن بعض نے اس قدر تطویل کی جس سے دل اکتا جائے، یعنی بہت لمبی بات کر دی، پڑھنا پڑھانا مشکل ہو گیا، اور بعض نے اس قدر اختصار کیا کہ فہم مطلب ہی میں خلل پڑ جائے، اتنا مختصر کہ مطلب ہی سمجھ میں نہ آئے پورا، اور لوگ مختلف ہوتے ہیں، بعض تطویل سے بھاگتے ہیں، بعض اس کے شائق اور طالب ہوتے ہیں. سو تطویل اور اختصار سے نفع عام نہیں ہوتا، برخلاف مقدار اوسط اور مناسب کے کہ وہ ہر شخص کے مذاق کے، یعنی مزاج کے موافق ہوتا ہے. اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے محاسن، اوصاف اور مکارم اخلاق اور شمائل اور خصال میں سے، خصال خصلت کی جمع، ایک مختصر حصہ مگر کافی شافی قلم بند کروں، کیونکہ عاشق سرگشتہ و محجور محب، محب محروم الوصال و محجور، جب محروم الوصال ہوتا ہے تو منزل محبوب یا خط و خال ہی کو یاد کر کے اپنے دل کو سمجھاتا ہے. یعنی جو آدمی عاشق ہوتا ہے اور اپنے محبوب سے دور ہوتا ہے تو پھر محبوب کی منزل کو، یعنی اس کے گھر کو اور اس کی شکل و صورت کو یاد کر کے اپنے دل کو سمجھاتا ہے، اور محبوب کے جمال اور اوصاف کا بیان اور تذکرہ کر کے اپنا جی بہلاتا ہے، اور اسی کے ساتھ میں اس میں حصول ثواب اور نجات من العذاب اور شفاعت محبوب رب الارباب اور دعائے طالبین و احباب کی بھی امید رکھتا ہوں. یعنی محبوب کا ذکر کرنے میں ثواب بھی ہے اور عذاب سے نجات بھی ہے اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہے، اور یہ ہے کہ دوسرے لوگ جب واقف ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے تو جس نے واقف کرایا ہے اس کو دعا دیں گے، اور یہ امید کیسے نہ رکھوں جبکہ حسن عمل کا کوئی وسیلہ میرے پاس نہیں اور تمام عمر معاصی اور لغزشوں میں صرف ہوئی ہے، اس لیے میں نے اپنے آپ کے شمائل اور مدائح و فضائل کا تذکرے کا دامن پکڑا، اللہ تعالیٰ مجھے اور سب مسلمانوں سے اس کو قبول فرمائے، اور مستحق جمیع محامد کا وہی رب العالمین ہے، اور چونکہ کتاب الشمائل امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اور کتاب الشفا قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی اس باب میں یعنی اس مضمون میں جامع تر اور ضابط تر تھی، اس لیے میں نے انہی دو کتابوں سے ایسے مضامین منتخب کیے جو طالب راغب کو دوسری کتابوں سے بے نیاز کر دیں اور جن سے مہجور مشتاق دل کو تسلی دے سکے۔ سو ہم امام حسن ابن علی کی روایت سے جو کہ ہند سے مروی ہے شروع کرتے ہیں، کیونکہ وہ فصاحت و بلاغت کے منتہا پیمانے پر ہے اور معدن نبوت و رسالت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلامن دائمین کاملین کو کے بیان خصوصیات کے اعلیٰ درجے میں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ قاضی ممدوح نے اپنی اسناد معنعن سے یعنی عن فلان سے جو کہ امام زین العابدین تک پہنچتی ہے روایت کیا ہے، شفا جو کتاب ہے قاضی عیاض کی اس کی یہ روایت ہے۔ بولے قاضی ممدوح بولے تو ان کا ذکر اوپر آیا، قاضی ممدوح نے اپنے اسناد معنعن وہ حدیث جس میں عن بول کے رہتا ہے اس کو معنعن کہتے ہیں، عن کے معنی فلاں سے مروی ہے کے معنی میں ہوتا ہے، رویان جو کہ امام زین العابدین تک پہنچتی ہے، وہ سند امام زین العابدین تک پہنچتی ہے، روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ماموں ہند ابن ابی حالہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ دریافت کیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بکثرت ذکر اوصاف کیا کرتے، اور میں امیدوار ہوں کہ ان اوصاف میں سے کچھ میرے سامنے بھی بیان کریں جس کو میں اپنے ذہن میں جما لوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں عظیم تھے اور نظروں میں معظم تھے، آپ کا چہرہ مبارک ماہ بدر کی طرح چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، بالکل میانہ قد آدمی سے تو قامت میں قدرے نکلے ہوئے تھے، درمیانے قد آدمی سے تھوڑے سے نکلے ہوئے تھے، تھوڑا سا دراز کا تھوڑے سے لمبے نظر آتے تھے، اور دراز قد سے قامت میں کم تھے، بہت لمبا جو آدمی ہوتا ہے اتنے لمبے نہیں دکھتے تھے، اور درمیانہ قسم کا جو آدمی ہوتا ہے اس سے ذرا سے لمبے نظر آتے تھے، سر مبارک اعتدال کے ساتھ کلاں تھا، کلاں بڑے کو کہتے ہیں، موئے سر سیدھے قدرے بلدار تھے، سر کے بال جو ہیں آپ کے وہ سیدھے تھے لیکن ہلکی سی اس میں پیچ تھی، تھوڑے سے یعنی اس کے اندر جو ہے نا کرب تھا، اگر سر کے بالوں کو جمع کرتے وقت ان میں اتفاقاً از خود مانگ نکل آتی تو مانگ نکلی رہنے دیتے ورنہ نہیں، یعنی ابتدائی اسلام میں ایسا معمول تھا، اور بعد میں تو ارادتاً مانگ نکالتے تھے، آپ کے بال تھے اور آپ بال جو ہے شروع میں تو ایسا تھا کہ اگر خود ہی نکل گئی تو مانگ نکال دیتے نہیں تو رہنے دیتے، اور وہاں پہنچ کر مدینہ منورہ پہنچ کر آپ ارادہ سر کے بالوں میں مانگ نکالتے، یعنی سر کے بیچ میں سے دو حصے کر دیتے بالوں کے، آپ کے موئے سر نرمے گوشت سے تجاوز کرتے تھے، آپ کے سر کے بال کان کی جو لو ہوتی ہے اس سے نکلے ہوئے ہوتے تھے، چونکہ آپ زلف رکھتے تھے تو آپ کے سر کے بال نرمے گوشت کہتے ہیں کان کو، نرم کہتے ہیں اس کی للکی کو، نرمے گوشت سے تجاوز کرتے تھے، جبکہ آپ بالوں کو بڑھائے ہوئے ہوتے، آپ کا رنگ مبارک چمکدار تھا، پیشانی فراخ تھی چوڑی تھی، ابرو خمدار اور بالوں سے پر تھے، خمدار مانے سیدھے نہیں تھی بلکہ تھوڑا سا تلوار کی طرح تھی، झुकी हुई कमान वाली, और बाहम व्यवस्था न थी, दोनों अबरू जो है ना बिल्कुल मिले हुए नहीं थे। इन दोनों के दरमियान में एक रग थी जो गुस्से में भर जाती थी, गुस्से में उभर जाती थी, बाहर आ जाती थी थोड़ा सा। बुलंद बीनी थे, नाक आपकी नुमाया थी, बड़ी बड़ी थी। बीनी मुबारक पर एक नूर नुमाया था, आपकी नाक पर एक नूर होता था। जो शख्स तअम्मुल न करे, कि जो शख्स तअम्मुल न करे आपको दराज बीनी समझे, जो आदमी गौर नहीं करता था वो आपको लंबी नाक वाला समझता था। रीशे मुबारक भरी हुई थी, खूब सिया थी। रुखसार मुबारक सुबुक थे, गोल गुप्पे की तरह नहीं थे बल्कि पतले थे, सुबुक हल्के थे का मतलब ऐसे ये मतलब होता है। दहने मुबारक एतदाल के साथ फराख था, यानी चौड़ा था, यानी तंग न था और न ज्यादा फराख था। दंदाने मुबारक बारीक आबदार थे, बारीक थे और बहुत ज्यादा तेज रोशन रोशन थे, और उनमें जरा जरा सी रीखें थी, दांतों के दरमियान में थोड़ा सा रीख थी, फास नजर आता था कि दरमियान में थोड़ा सा वो है, गुंजाइश है। सीने से नाफ तक बालों का एक बारीक खत था। गर्दन मुबारक ऐसी खूबसूरत थी जैसी तस्वीर की गर्दन खूबसूरत तराशी जाती है, और सफाई में चांद जैसी थी। बदन जसामत में मोतदिल और पुरगोश्त और कसा हुआ था, मोतदिल था बदन आपका, जिस्म आपका, और गोश्त से भरा हुआ था और कसा हुआ था, यानी गठा हुआ जिस्म था आपका, ढीला ढीला नहीं था। शिकम और सीने मुबारक हमवार था, पेट जो है बाहर को निकला हुआ नहीं था, और सीना कदरे उभरा हुआ था, सीने मुबारक आपका बाहर निकला हुआ था, जैसे हेल्थी और वर्जिश करने वाले आदमी का सीना जैसे थोड़ा सा बाहर होता है। आपके शानों के दरमियान कदरे फासला था, यानी आपके दोनों मुंडे जो हैं उनके उधर खुले खुले से थे, चौड़े थे, बड़े सीने का जैसा होता है शाना वैसा था। जोड़ पर की हड्डियां कला थी, जोड़ों पर की जो हड्डियां होती हैं वो बड़ी थी। कपड़ा उतारने की हालत में आपका बदन रोशन था। सीना और नाफ के दरमियान लकीर की तरह बालों की एक मुत्तसिल धारी चली जाती थी, और इन बालों के सिवा सदियन वगैरह पर बाल न थे, आपके छाती वगैरह पर बाल नहीं थे, बस सिर्फ ये कि सीने पे एक बारीक बालों की धार थी बस। अलबत्ता दोनों बाजू और शानों सीने के बालाई हिस्से पर मुनासिब बाल थे, कलाइयां दराज थी, हथेली फराख थी, चौड़ी थी, कफ़ैन और कदमैन पुर गोश्त थे, यानी आपकी हथेलियां गोश्त वाली थी और आपके पैर भी गोश्त वाले थे। हाथों और पाँव की उंगलियां लंबी थी, या रावी ने बुलंद कहा उसका भी वही हासिल है। आसाब आपके बराबर थे, आपके तलवे कदरे गहरे थे कि चलने में जमीन को न लगते, बादलों के तलवे ऐसे कमानदार होते ना वैसे थे। कदम मुबारक हमवार और ऐसे साफ थे कि पानी उन पर से बिल्कुल ढल जाता, पैर आपके ऐसे लगते थे कि उस पर जब पानी डाला जाता था तो वो ढल जाता था, ठहरता नहीं था, जैसे तेल वाला पैर होता है वैसे। यानी मैल कुचैल खुशूनत वगैरह से पाक थे, चिकने होने की वजह से पानी उनको जरा ना लगता। जब चलने के लिए पांव उठाते तो कुव्वत से पांव उखड़ता था, और कदम इस तरह रखते थे कि आगे को झुक पड़ता, तवाज़ो के साथ कदम बढ़ाकर चलते, चलने में ऐसा मालूम होता गोया किसी बुलंदी से पस्ती में उतर रहे हैं। जब किसी करवट की तरफ की चीज को देखना चाहते तो पूरी तरह फिरकर देखते, यानी कनखियों से देखने की आदत न थी, इधर देखना था उधर पूरा पलटकर देखते थे। निगाह नीची रखते, आसमान की तरफ निगाह करने की निस्बत जमीन की तरफ आपकी निगाह ज्यादा रहती। عموماً عادت آپ کی گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی، مطلب یہ کہ غایت حیا سے پورا سر اٹھا کر نگاہ بھر کر نہ دیکھتے، اپنے اصحاب کو چلنے میں آگے کر دیتے، جس سے ملتے خود ابتدا بالسلام فرماتے۔ پھر میں نے یعنی امام حسن نے ہند ابن ابی حالہ سے کہا کہ آپ کی گفتگو کے متعلق مجھ سے بیان کیجئے، آپ کی بات کیسی ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت آخرت کے غم میں اور ہمیشہ آخرت کے معاملات میں سوچتے رہتے تھے، کسی وقت آپ کو چین نہیں ہوتا تھا اور بلا ضرورت کلام نہ فرماتے تھے، آپ کا خاموش رہنا طویل ہوتا تھا، کلام کو شروع اور ختم منہ بھر کر فرماتے، یعنی گفتگو اول سے آخر تک نہایت صاف ہوتی، اور کلام جامع فرماتے جس کے الفاظ مختصر ہوں مگر پر مغز ہوں۔ آپ کا کلام حق و باطل میں فیصلہ کن ہوتا، جو نہ حشو و زائد ہوتا اور نہ تنگ ہوتا۔ آپ نرم مزاج تھے، نہ مزاج میں سختی تھی، نہ مخاطب کی اہانت فرماتے۔ نعمت اگر قلیل بھی ہوتی، تھوڑی بھی ہوتی، تب بھی اس کی تعظیم فرماتے اور کسی نعمت کی مذمت نہ فرماتے، مگر کھانے کی چیز کی مذمت اور مدح دونوں نہ فرماتے، نہ اس کی تعریف کرتے نہ کھانے پینے کی چیزوں کی نہ برائی کرتے۔ مذمت تو اس لیے نہ فرماتے کہ وہ نعمت تھی، اور مدح زیادہ اس لیے نہ فرماتے کہ اکثر اس کا سبب حرص اور طلب لذت ہوتی ہے۔ جب امر حق کی کوئی شخص ذرا مخالفت کرتا تو اس وقت آپ کے غصے کی کوئی تاب نہ لا سکتا تھا۔ دین کے معاملے میں کوئی آدمی خلاف بات کرتا تو آپ بہت غصہ ہو جاتے، اور اتنا زیادہ ہو جاتے کہ آپ کے غصے کی کوئی تاب نہ لا سکتا تھا۔ جب تک کہ اس حق کو غالب نہ کر لیتے اس وقت تک غصے میں رہتے تھے، اور اپنے نفس کے لیے غضبناک نہ ہوتے تھے اور نہ نفس کے لیے انتقام لیتے۔ گفتگو کے وقت جب آپ اشارہ کرتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے، اور جب کسی امر پر تعجب فرماتے تو ہاتھ کو پلٹتے۔ جب آپ بات کرتے تو اس کو یعنی داہنے انگوٹھے کو بائیں ہتھیلی سے متصل کرتے، یعنی اس پر مارتے، اور جب آپ کو غصہ آتا تو آپ ادھر سے منہ پھیر لیتے اور کروٹ بدل لیتے، اور جب خوش ہوتے تو نظر نیچی کر لیتے۔ یہ دونوں باتیں حیا سے ناشی ہیں، یعنی شرم کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا۔ اکثر ہنسنا آپ کا تبسم ہوتا، مسکرانا، ہنسی آپ کی مسکرانے کی حد تک ہوتی تھی، اور اس میں دندان مبارک جو ظاہر ہوتے تو ایسے معلوم ہوتے جیسے بارش کے اولے۔ ایک ایک چیز غور کرنے کی ہوتی ہے، اس میں توجہ سے غور سے کام لینا۔ اور چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کی پیشانی چوڑی تھی، آپ کی ناک جو ہے نا نمایاں تھی، آپ کے دندان مبارک چمکدار تھے، آپ کے رخسار ایسے تھے، آپ کا قد ایسا تھا، آپ کے جوڑ ایسے تھے، آپ کا جسم ایسا تھا، یہ غیر اختیاری امور ہیں۔ تو جو چیزیں غیر اختیاری ہیں اس میں بندہ مکلف نہیں ہے، لیکن جو اختیاری ہیں اس میں تکلف کر کے عادت ڈالنے کی کوشش اگر کرے بندہ تھوڑے دن، تو تھوڑی بہت عادت اس کی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، پوری بھی ہو جا سکتی ہے اگر کوئی آدمی کوشش کرے۔ تو جو اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اختیاری کا حصہ ہیں، آپ کی صفات کا حصہ ہیں، آپ کی عادتوں کا حصہ ہیں، ان میں آدمی کو فکر کرتے رہنا چاہیے، اور اس عادت کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثلا جہاں سے آپ کے جسم مبارک، حلیہ مبارک کا بیان ہونے کے بعد، جسمانی ساخت وغیرہ کے بیان کے بعد سے جو چیز بیان فرما رہے ہیں، اس میں سے یہ تھا کہ جب آپ چلتے تو پاؤں اٹھا کر چلتے، آپ کی عادت پیر گھس کے چلنے کی نہیں تھی، بعض لوگ چپل کو گھستے ہوئے جاتے ہیں، ویسا نہیں ہے۔ اصل میں چونکہ آپ بہت شجیع اور بہادر تھے اور طاقت والے تھے، تو طاقت والا آدمی جو ہے نا پیر اٹھا کے چلتا ہے، یوں گھستے ہوئے نہیں جاتا، تو وہ کھستے ہوئے جانا جو ہے نا یہ اچھی علامت نہیں ہوتی, مضبوط آدمی کی علامتوں میں شمار نہیں ہوتا ہو. اس لیے پیر اٹھا کے رکھنا, چلنے میں ایسا معلوم ہوتا گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہیں, اوپر سے نیچے کی طرف جب چلے آدمی تو تھوڑا سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے اس کا, ویسے چلتے تھے آپ. جو آدمی پہلوان ہو تو عام طور پر وہ جو ہے نا ایسا نہیں چلتا, وہ ایسا چلتا ہے جیسے پستی سے اوپر کی طرف چڑھ رہا ہو, سینہ چوڑا کر کے, پیر سامنے اور سینہ پیچھے رہتا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چونکہ توازو تھی تو آپ کا سینہ آپ کا چہرہ جو ہے نا سامنے ہوتا تھا, تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ اوپر سے نیچے کی طرف آپ اتر رہے, نیچے سے اوپر کی طرف چڑھنے والا جیسا ہوتا ویسا نہیں تھا. ایک آپ کی عادت شریفہ یہ بتائی گئی کہ جب آپ کسی چیز کی طرف دیکھنا چاہتے تو پوری طرح گردن پھیر کر دیکھتے, سیدھی طرف دیکھنا ہے تو سیدھی طرف رخ پورا کر لیتے, بائیں طرف دیکھنا ہے تو بائیں طرف پورا رخ کر لیتے, کنکھیوں سے نہ دیکھتے. لیکن جو بھی دیکھتے وہ پورا بھوت آنکھیں کھول کے پورا نہیں دیکھتے. جب دیکھتے سیدھی طرف تو سیدھی طرف آپ اپنا رخ کر لیتے, لیکن دیکھنے کی عادت آنکھیں بڑے بڑے کھول کے گھورنے کی نہیں تھی, کنکھیوں سے دیکھ لیتے تھے, خالی ہلکا سا دیکھتے تھے. یہ مطلب ہے کہ آپ کی عادت گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی, آنکھ کے کنارے سے تھوڑا سا دیکھ لیتے تھے بس. غایت حیا سے بہت زیادہ شرم کی وجہ سے آپ پورا سر اٹھا کر نگاہ بھر کر نہیں دیکھتے تھے. اسلامی تعلیمات میں گھورنا جو ہے نا دیکھتے ہوئے یہ اچھی چیز نہیں ہے, اور خاص طور پر مرد کا عورت کا, عورت کا مرد کو دیکھنا یہ تو شرعاً بھی جائز نہیں ہے. اور آئی کنٹیکٹ جس کو بولتے ہیں یہاں کے لوگ, کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا, یہ تمیز کے خلاف ہے اسلام کے اعتبار سے. تو اسلامی اقدار کو بھی ملحوظ رکھنا ہوتا ہے, یہاں کی مجبوریوں کو بھی ملحوظ رکھنا ہوتا ہے, تو اس میں تھوڑا سا بیلنس کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا, گھورنا, اور اس کو یہ سمجھنا کہ یہ تہذیب کی بات ہے, یہ تہذیب کی بات نہیں ہے, یہ بے شرمی کی بات ہے, اصل میں بے حیائی کی بات ہے. چونکہ یہاں پہ حیا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے اسلام میں, جو دیا گیا ہے ویسا والا نہیں ہے, لیکن ان کا اپنا معیار الگ ہے, ہمارے اسلام کا معیار الگ ہے. اسلام کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے. اسلام کا معیار فطری امور پر مشتمل ہے, تکلف والے امور پر نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے فرق پایا جاتا ہے. قدروں کا فرق بولتے ہیں اس کو. اپنے لوگوں کے ساتھ میں چلنے میں جو ہے, چونکہ آپ مقتدا تھے, آپ بڑے تھے, تو ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ سب پیچھے چلنا چاہتے, تو آپ ایسا نہ کرتے بلکہ اپنے اصحاب کو چلنے میں آگے کر دیتے. اب وہ صحابہ آگے نہیں ہوتے تھے لیکن کبھی کبھی آپ آگے ہو بھی جاتے تھے حضور کی منشا کو سامنے رکھ, اور جس سے ملتے ابتدا بالسلام خود فرماتے, یعنی میں بڑا ہوں مجھے سلام کرنا چاہیے, ایسا نہیں ہوتا تھا. بلکہ جو بھی ہوتا آپ اس کو سلام, آپ تو سب کے بڑے تھے لیکن آپ خود ہی ابتدا فرماتے. تو عادت میں یہ بات ہونی چاہیے کہ کسی دوسرے آدمی کے سلام کا انتظار نہ ہو, اگر اس کا مسلمان ہونا معلوم ہو, چاہے ہم جانتے ہوں چاہے نہ جانتے ہوں, لیکن اگر اس کا مسلمان ہونا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے, تو پھر سلام میں ابتدا کر لینی چاہیے. یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے جو اس وقت لوگوں میں آ گئی ہے, کہ پہلے اس کو گھور کے دیکھیں گے کہ اپنا ہے نہیں ہے, کدھر کا ہے انہیں, اگر پارٹی بندیاں ہو گئی ہیں تو کون سی پارٹی کا ہے, تھوڑا وہ بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے. پھر اگر مرتبے پائے جاتے ہیں تو چھوٹے مرتبے کا کون ہے, بڑے مرتبے کا کون ہے, میں عالم ہوں, میں حافظ ہوں, میں مفتی ہوں, میں امام ہوں, میں شیخ ہوں, میں باس ہوں, میں آفیسر ہوں, جی میرے ماتحت کام کرتا ہے, یہ سب اسلام میں نہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ابتدا فرماتے, جو پوری دنیا کے سردار ہیں, سارے سرداروں کے سردار ہیں, تو بس بات ختم ہو گئی. سلام ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ابتدا کرنا چاہیے. سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے, لیکن یہ ایسا سنت ہے کہ اس سنت کا ثواب واجب سے زیادہ ہے. جب گفتگو کے بارے میں پوچھا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو چونکہ آدمی جو بات کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کے دل کی کیفیت سے ترجمانی کے ساتھ ہوتا ہے, آدمی کے دل پر جو کیفیت ہو رہی ہوتی ہے اس کے اعتبار, اس کی روشنی میں وہ بات کیا کرتا ہے. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ آپ ہمیشہ آخرت کے غم میں ہوتے تھے اور آخرت کے امور کی سوچ میں رہتے تھے. جو آخرت کے غم میں اور آخرت کے عمر کی سوچ میں ہوگا, تو جب وہ دنیاوی لین کی یا لوگوں سے بات کرے گا تو اس کا اثر اس پر ضرور اس کی باتوں سے سمجھ میں آ جائے گا. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بلا ضرورت کلام نہ فرماتے تھے, آپ کا سکوت طویل ہوتا تھا، خاموش رہنے کی عادت زیادہ تھی آپ، اور جب بات کرتے آپ تو منہ بھر کر فرماتے، یعنی گفتگو صاف ہوتی. یہ بھی ایک اسلامی قدروں میں سے، تہذیب میں سے. یہاں کی گفتگو اچھی ہونے کی علامت یہ ہے کہ منہ میں چنگم ہونا، صاف نہیں بولنا، جتنا گول گول کر کے بولے، جتنا کھا کے بولے، جتنا حذف کر کے بولے، اتنا پسند کیا جاتا ہے کہ بھائی اس کا ایکسنٹ جو ہے نا پیور امریکن ہے. اور اسلامی تہذیب میں یہ بات ہے کہ جس لفظ کو آپ بول رہے ہیں وہ لفظ پورا پورا صاف صاف سنائی دینا چاہیے. اور کلام جامع فرماتے، یعنی مختصر الفاظ اور پر مغز، مفہوم صحیح ادا کرنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ استعمال فرماتے، مگر یہ قادر علی اللسان کا کام ہے، زبان پر جس کو قدرت ہے وہ یہ کر سکتا ہے بس. اور آپ کا کلام حق و باطل میں فیصلہ کن ہوتا، آپ تو چونکہ اللہ کے نبی تھے تو آپ کا کلام حق و باطل میں فیصلہ کن ہوتا، جس کو آپ نے صحیح فرما دیا وہ حق، جس کو غلط فرما دیا وہ باطل. اور نہ زائد ہوتا وہ کلام نہ تنگ ہوتا. مزاج کے اعتبار سے خاص طور پر یہ فرمایا کہ آپ نرم مزاج تھے، مزاج میں سختی نہ تھی آپ کے. یہاں نرم مزاج کا مفہوم جو ہے نا اس کو بھی شامل ہے کہ خشکی نہیں تھی، مزاج میں خشونت نہیں تھی، رکاپن جو ہوتا نا وہ نہیں تھا، چونکہ آپ طلاقت وجہ سے بات کرتے تھے. کوئی آدمی بات کرے تو آپ کے چہرے کی ایک مسکراہٹ اور بشاشت کا اندازہ سامنے والے کو ہوتا تھا کہ آپ بشاش ہیں، خوش ہیں ایسے، حالانکہ آپ اپنے غم میں ہوتے تھے، لیکن سامنے والے کے حق کی رعایت سے چہرے پہ مسکراہٹ اور پیشانی کے اوپر شکن نہیں، ویسا نہیں تھا. بات میں نرمی تو خیر ہوتی ہی تھی آپ کی. مخاطب کی اہانت نہ فرماتے، سامنے والے کو ذلیل کرنا، شرمندہ کرنا، چھوٹا دکھانا الفاظ کے ذریعے سے یا برتاؤ کے ذریعے سے، یہ نہیں ہوتا تھا. مخاطب کو کی اہانت نہ فرماتے. نعمت اگر قلیل بھی ہوتی، تھوڑی بھی ہوتی، تب بھی اس کی تعظیم فرماتے. چیزیں پھینکنے کی جو عادت ہوتی ہے، کھانے پینے کا سامان، دوسری چیزیں چھوڑ دینے کا، اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ ظاہری نعمت کے ظاہری حالات کو دیکھتے اور لوگوں کو دیکھتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ آپ منعم کو دیکھتے رہتے تھے، نعمت دینے والے کو. تو جس نے نعمت دی ہے وہ سامنے ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کی دی ہوئی چیز کی ناقدری بندہ کرے تو اس پر کیا گزرے گا، مطلب اس کو ناگوار ہوگا. تو اس کی وجہ سے آپ کی خاص بات یہ تھی کہ آپ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، طرف سے نعمت ہونے کی وجہ سے اس کی پوری قدر کا اظہار فرماتے، اس کے ساتھ سلوک ویسا معاملہ فرماتے. پھر دوسرے کہ نعمت انسان کے کام کی چیز ہے، شکرانی نعمت ہونا چاہیے، کفرانی نعمت نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے وہ چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو، نعمت چاہے تھوڑی ہو تب بھی آپ اس کی تعظیم فرماتے، اور کسی نعمت کی مذمت نہ فرماتے. اور کھانے پینے کی چیزوں میں خاص طور پر نہ مذمت فرماتے نہ مداح فرماتے، نہ برائی کرتے کہ برائی کرنا جو ہے نا اس وجہ سے صحیح نہیں تھا کہ وہ نعمت ہے، اور مدح بھی نہیں فرماتے اس لیے کہ اس کا سبب حرص اور طلب لذت ہوتی ہے. علماء نے البتہ یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کسی کے یہاں مہمان گئے ہوں، کسی اور کے پاس کھانا کھائے ہوں، یا گھر والی کی طبیعت میں تطیب، اس کو خوش کرنا مقصود ہو، تو اس کے لیے ہلکے سے تعریف والا جملہ، ہمیں کھانا بڑا اچھا بنا ہے، مزیدار کھانا تھا، ایسا بولنا تاکہ اس کے جی کو خوشی ہو اور یہ پتہ چلے کہ اس کی بنائی ہوئی چیز پسند کی گئی ہے، اس کے اظہار کو پسند کیا علماء نے. مگر یہ کہ بولے جا رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑا ہی لالچی ہے، بڑا ہی حریص ہے. اچھا، غصہ نہیں کرنا یہ نہیں ہوتا، اپنے لیے غصہ نہیں کرنا ہے، اپنے نفس کے لیے غضبناک نہ ہوتے اور نہ اپنے نفس کے لیے انتقام لیتے، انتقام نہیں ہوتا، نہ انتقام عملاً نہ انتقام بد دعا کی صورت میں، کسی کے مخالف ہو گئے تو اس کے لیے بد دعائی شروع کر دی، اور یہ ہے کہ کسی کے مخالف ہو گئے تو اس کو کسی طریقے سے نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا، یہ بھی نہیں. اس کی بھی بہت عادت ڈالنی پڑتی ہے مجاہدہ کر کے. تصوف سلوک میں انتقام نہیں ہے، یہ ایک اصول ہے صوفیہ کا، تصوف کا ایک اصول یہ ہے کہ سلوک میں انتقام نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں صوفیہ کہ مخالفین اور دشمنوں کے بھی تصرف میں تصرف حق کا مشاہدہ سالک کو ہوتا ہے، مخالفین اور دشمنوں کے تصرف میں تصرف حق کا مشاہدہ خالق کو ہوتا ہے. خواجہ عزیز الحسن مجذور رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں، کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں. شیر کو کبھی آپ نے بیلوں کی جگہ باندھ کے زمین کو جتواتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، اس کو حل کہتے ہیں، جسے زمین کو خالی کیا نرم کیا جاتا ہے اس کو ہلنا کہتے ہیں. تو کبھی بھی لکڑی سے شیر کو باندھ کے زمین کو نرم کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. مگر اس وقت پوری دنیا میں مسلمان جو ہے نا وہ دشمنوں کے لیے حل جوتنے کا کام کر رہا ہے، چاہے بادشاہ ہو چاہے غیر بادشاہ ہو، مسلم ممالک ہوں یا غیر مسلم ممالک ہوں، یا بڑے بڑے پڑھے لکھے ہوں، بڑے بڑے سند یافتہ، بڑے بڑے صلاحیت والے، بڑے پڑھے لکھے، سب دشمنوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. بڑی بڑی قابلیتیں ہیں، بڑی صلاحیتیں ہیں، بڑی پڑھائی لکھائی ہے، کام کس کے آ رہے ہیں؟ دوست کے تو کام نہیں آ رہے، دشمن کے کام آ رہے ہیں. یہ مطلب ہے خواجہ عزیز حسن مجذوب کا، یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں، انہوں نے لگا ہوا ہے، یہ کمبخت میرے تو کام نہیں آ رہے نا، تم لوگ رگڑ لو ان کو. یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں، کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں. تو دشمنوں کے تصرفات، مخالفین کے تصرفات میں تصرفات حق کا مشاہدہ چونکہ سالک کو ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی کسی گناہ کی سزا کے طور پر یا اپنی اصلاح کے طور پر یا کسی اور چیز کا، یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں، وہ مشاہدہ چونکہ کرتا ہے اس لیے انتقام سے باز رہتا ہے. اپنے لیے انتقام نہیں لیتے تھے اور نہ غصہ ہوتے تھے. البتہ اگر کوئی حق کی مخالفت کرتا تو اس وقت آپ کے غصے کی کوئی تاب نہ لے سکتا تھا جب تک کہ اس کو غالب نہ کر لیتے. حق کے معاملے میں بھی غصہ نہیں آ رہا، یہ بزدلی ہے. ہم اللہ کے لیے محبت کرنے کے پابند ہیں اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرنے کے بھی پابند ہیں، اللہ ہی کے لیے دشمنی کے بھی پابند ہیں، اللہ ہی کے لیے غصے کے بھی پابند ہیں. تو حق کے معاملے میں غیرت ہونی چاہیے، حق کے معاملے میں تھوڑا سختی ہونا چاہیے طبیعت کے اندر کہ بھئی یہ صحیح ہے یہی ہوگا، یہ غلط ہے یہ نہیں ہوگا. اس کو لوگ اس معنی میں لیتے ہیں کہ بہت سخت مزاج، وہ سخت مزاج ہی مطلوب ہے، سخت مزاج ہی مطلوب ہے، ویسی وہی مطلب ہے غصے میں آنے کا جب تک کہ اس کو غالب نہ کر رہے. جب آپ اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے، اور جب تعجب فرماتے تو ہاتھ کو پلٹتے، اور جب بات کرتے تو داہنے انگوٹے کو بائیں ہتھیلی سے متصل کرتے، داہنا انگوٹا اور بائیں ہتھیلی، ایک آپ کی عادت تھی ایسا کیا کرتے تھے. اور جب آپ کو غصہ آتا تو آپ ادھر سے منہ پھیر لیتے اور کروٹ بدل لیتے، اور جب خوش ہوتے تو نظریں نیچی کر لیتے. اور یہ دونوں امر ناشی ہے حیا سے، ناشی کہتے ہیں پیدا ہوتے ہیں. اور اکثر ہنسنا آپ کا تبسم ہوتا، اور اس میں دندان مبارک جو ظاہر ہوتے تو ایسے معلوم ہوتے جیسے بارش کے اولے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها واتمها علينا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك عزيمة الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا دعاة اليك والى رسولك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين، والحمد لله رب.